أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. موضوع گفتگو مستحبات دفن. اب تک کچھ گفتگو دفن کے بارے میں ہوئی اور واجب احکام اس کے بیان ہوئے، اب ہیں کچھ مستحبات. اور جب بھی مستحبات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہے کہ اگر اسے انجام دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام نہ دیا جائے تو انجام نہ دینے والا گناہ کا مرتکب یعنی گناہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا. اور مستحب کے بالکل اپوزٹ ہے مکروہ، یعنی اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر اس کام کو انجام دے دیا جائے تو گناہ نہیں ہے. مستحب ہے کہ جس قبرستان میں میت کو دفن کیا جائے وہ قریب ہو. قریب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تاکہ رشتہ دار کثرت سے جائیں، اور جو جتنا جائے گا اتنا ہی اسے قبرستان جا کے ایک درس عبرت ملے گا، موت کو یاد کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ سے بچے گا اور زمین پر فتنہ اور فساد کم سے کم ہوگا. لیکن اگر قبرستان دور ہو اور اس میں کچھ خاص خصوصیات ہوں، مثال کے طور پہ وہاں پر کسی نبی یا کسی امام یا کسی بڑے عالم دین اور پاک اور پاکیزہ افراد کی قبور ہوں، تو پھر اس دور کے قبرستان کو منتخب کرنا بہتر ہے بنسبت قریب کے قبرستان سے. یہ تھا پہلا مستحب. دوسرا مستحب عمل یہ کہ قبر کی گہرائی. پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ واجب یہ ہے کہ بس قبر ہو اور مردے کو دفن کر دیا جائے، بدبو بھی نہ نکلے اور کسی کو اذیت بھی نہ ہو اور کسی کی نگاہ جسم پہ نہ پڑے کہ کسی کو اذیت ہو مردے کو دیکھ کے، اور نہ ہی کوئی جانور اسے نکال کے باہر پھینکے. وہ تو تھا واجب عمل. مستحب یہ ہے کہ قبر میت کے قد کے برابر ہو. اب یہ کہنا ہے قبر کتنی ہونی چاہیے، تو نہ 5 فٹ کہا جا سکتا ہے اور نہ 6 فٹ کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ مستحب ہے کہ میت کی جو گلے کی ہڈی ہے، جو بھی اس کی ہائٹ ہے، اس کے تقریباً اتنے اندازے کے برابر قبر کی گہرائی ہو، اور اگر قد کے برابر ہو تو یہ عمل بھی بہتر ہے. میت کو دفن کرنے سے پہلے 3 جگہ روکا جائے. اب ہمارے عام طور پر تصور ہے کہ پہلی دفعہ قبرستان کے باہر روک دیتے ہیں، وہ عمل بھی غلط نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو کتب فقہی میں ہے کہ 2-3 ہاتھ پہلے میت کو رکھا جائے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے لائیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے لائیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے بالکل پاس لائیں اور بعد میں قبر میں لے جائیں. تو اصل موضوع یہ ہے کہ میت کو ایک دم سے قبر میں نہ لے جائیں، بلکہ تدریجن لے کے جائیں. یہ ہے تیسرا مستحب عمل. چوتھا مستحب عمل یہ کہ اگر میت مرد کی ہو، تو اگر یہ قبر ہے تو پاؤں کی جانب سے میت کو لے جائیں، اور اگر خاتون کی میت ہے تو پہلو کی جانب سے، یعنی فرض کریں کہ اگر یہ قبر ہے، اس جانب قبلہ ہے، تو یہاں سے میت کو لے کے جایا جائے. یہ ہے پانچواں مستحب عمل. چھٹا مستحب عمل یہ کہ جب خاتون کو دفن کیا جا رہا ہو تو اوپر کپڑا ڈال دیا جائے. اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاتون جب دنیا میں تھیں تو بے پردہ تھیں، اب ان کا اتنا اہتمام تو کہا جائے گا، جب وہ دنیا میں تھیں تو وہ ان کی ذمہ داری تھی جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، مرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کچھ کریں کہ جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. ساتواں مستحب عمل یہ کہ آرام سے میت کو قبر میں اتارا جائے. شور شرابہ، ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے ہوں، میت بہت زیادہ ادھر ادھر ٹکرا رہی ہو، میت کی توہین ہو رہی ہو، یہ کیفیت نہ ہو. البتہ اگر توہین ہو رہی ہے وہ تو بالکل ہی غلط عمل ہے، لیکن اگر کافی بے چینی ہے اور میت اوپر نیچے ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک نے پاؤں کا حصہ پکڑا ہوا ہے وہ نیچے ہو گیا، کسی نے سر کا حصہ پکڑا ہوا ہے اوپر ہو گیا، بعد میں پاؤں نیچے کی جانب، سر اوپر کی جانب یا سر اوپر کی جانب، یہ کیفیت نہ ہو، بڑے اطمینان اور آرام اور احترام کے ساتھ میت کو قبر میں اتارا جائے۔ آٹھواں مستحب عمل یہ کہ کفن کے جو بند ہیں، یعنی جب چادر کو باندھا جاتا ہے تو پہلے ایک سرا باندھا جاتا ہے، پھر دوسرا سرا باندھا جاتا ہے اور بیچ میں ہی باندھا جاتا ہے، ان بندوں کو کھول دیا جائے۔ نواں مستحب عمل یہ کہ چہرہ کھول دیا جائے۔ دسواں مستحب عمل یہ کہ چہرے کے سامنے خاک شفا ایک مقدار میں رکھ دی جائے، اینٹ کی صورت میں اگر بہت زیادہ ہے، ورنہ سجدگاہ کی صورت میں ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ اور چہرہ کھولنے کے ساتھ ساتھ جو مستحب عمل ہے وہ یہ کہ ایک تکیہ بنا دیا جائے خاک کا اور رخسار اس خاک پر ہو۔ گیارہواں مستحب عمل ہے تلقین۔ تلقین کے بارے میں توجہ رہے کہ تلقین تین جگہوں پر ہے، مستحب احتضار کے وقت، دفن کے وقت اور دفن کے بعد۔ احتضار کے وقت بھی جس کا دم نکلنے والا ہو اس کی توجہ دلانا مستحب عمل ہے، عقائد کی جانب، خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عصمت کی جانب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آئمہ علیہ السلام کی امامت کی جانب۔ اور اگر کسی کا دم نکل گیا ہو تو اس وقت بھی مستحب ہے کہ تلقین کی جائے، اور اسی مستحب میں ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ تلقین پڑھنے والا اس کے کان کے سامنے زور سے تلقین پڑھے اور اس کے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سیدھے بازو پہ اور الٹا ہاتھ اس کے الٹے بازو پہ رکھے۔ اب جب میت اس طرح سے سامنے ہے تو آٹومیٹکلی جب ہم اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سیدھے بازو پہ رکھیں گے، الٹا ہاتھ اس کے الٹے بازو پہ رکھیں گے تو ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ اس کیفیت کو عام طور پہ ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ قینچی کی طرح سے ہاتھ رکھو، یعنی ایک ہاتھ دوسرے پہ جا کے اس طرح سے کراس بن جائے گا۔ تو ایک تو مستحب عمل ہے کہ تلقین پڑھی جائے، دوسرا مستحب عمل اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے سیدھے بازو پہ سیدھا ہاتھ رکھا جائے، الٹے بازو پہ الٹا ہاتھ رکھا جائے، اور جس وقت کہا جائے اسمع افہم اور نام لیا جائے مردے کا، اس وقت اس کو ہلایا جائے۔ تیسری جگہ کہ جہاں تلقین مستحب ہے وہ ہے دفن کے بعد ولی کی اجازت سے قبر پر، اور اس وقت مستحب ہے کہ قبر کے سرحانے منہ رکھا جائے۔ منہ رکھنے سے مراد، یعنی اگر یہ قبر کا سرحانہ حصہ ہے تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا جھک جائیں، اور ہاتھ قبر پہ ہوں، اور جب نام لیا جائے اسمع افہم، فرض کریں کہ مرنے والے کا نام احمد تھا اور اس کے والد کا نام محمد تھا تو کہا جائے گا اسمع افہم یا احمد ابن محمد، اور جب کہا جائے یا احمد ابن محمد تو اس وقت قبر میں اگر ہیں تو بازوؤں کو ہلایا جائے، اور اگر قبر کے باہر ہیں تو اس طرح قبر کے اوپر ایک ہلکا سا ہاتھ کو حرکت دی جائے۔ بارہواں مستحب عمل یہ کہ دفن کے لیے قبر پر اینٹیں یا سلیب یا لکڑی کے تختے لگائے جائیں اور مٹی ڈائریکٹ مردے پہ نہ ڈالی جائے، اور اس عمل کی عام طور پر کافی تاکید بھی ہے، اور تقریباً تمام مسلمانوں میں یہی روش ہے کہ مٹی ڈائریکٹ مردے پہ نہیں ڈالی جاتی۔ تیرہواں مستحب عمل یہ کہ جو قبر میں داخل ہوا ہے جب وہ نکلنا چاہے تو جائز ہے، کہیں سے بھی نکلے، لیکن مستحب یہ ہے کہ پیروں کی جانب سے نکلے۔ چودھواں مستحب عمل یہ کہ جو قبر میں داخل ہوا ہے وہ طہارت کے ساتھ ہو، یعنی غسل بھی کیا ہوا ہو، اگر اس پر کوئی واجب غسل تھا تو وہ کیا ہوا ہو، باوضو ہو، اور ظاہری اعتبار سے بھی پاک اور پاکیزہ ہو۔ پندرہواں مستحب عمل یہ کہ جو قبر میں داخل ہوا ہے وہ امامہ پہنا ہوا نہ ہو، ابا نہ پہنا ہوا ہو، اور اسی طریقے سے جوتا اور موزہ پہنا ہوا نہ ہو، لیکن اگر ضرورت ہو، مثال کے طور پہ قبر بہت زیادہ گیلی تھی یا ممکن نہیں تھا کہ بغیر جوتوں کے اترے، تو جائز ہے یہ عمل، لیکن بہتر ہے کہ جوتے پہنا ہوا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اپنے جو بھی بند ہیں، مثال کے طور پہ جو بٹن وغیرہ ہیں، وہ کھول دے تو یہ عمل بھی مستحب ہے۔ سولہواں مستحب عمل یہ کہ جو قریبی رشتہ دار نہ ہوں وہ قبر پر مٹی ڈالیں پشت کے ذریعے، یعنی اس طریقے سے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر قبر پر مٹی ڈالنے کا یہ طریقہ مشہور ہے، جبکہ یہ طریقہ غیر رحم کے لیے، یعنی میت کے ماں باپ، بہن بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولادوں، ان کی اولاد کے علاوہ جو بھی تقریباً غیر مانے جاتے ہیں، یعنی غیر رحم۔ رحم سے کیا مراد؟ کہ جن سے رشتہ پیٹ کی وجہ سے ہے۔ یہ پیٹ کا رشتہ کس وجہ سے ہے؟ مثال کے طور پہ ماں باپ کا رشتہ ہم سے ہے، اور پھوپھیوں کا رشتہ بھی ہمارا اسی وجہ سے ہے کہ یہ دونوں ایک پیٹ سے ہیں۔ خالہ ماموں سے رشتہ ہمارا اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک پیٹ سے ہیں۔ تو عربی میں اس قسم کے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے رحم، اور اسی وجہ سے اگر رشتہ داروں سے تعلق کو منقطع کیا جائے تو کہا جاتا ہے قطع رحم، اور اسی طرح سے جب رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی جائے تو کہا جاتا ہے صلہ رحم۔ تو رحم سے مراد قریب رشتہ دار، کہ جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اب یہ قریب رشتہ دار میں بعض روایتوں میں اس طرح سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ دادا کے بھائی کی جو اولاد ہے وہ بھی رحم ہے، بس جو غیر افراد ہیں عموماً، جسے ہمارے معاشرے میں غیر کہا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے مٹی ڈالیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض جگہ اس قسم کا کانسیپٹ ہے، خصوصاً انڈیا میں، کہ ہندوؤں میں یہ رسم ہے کہ جب میت اٹھے تو اس کو، میت کو توڑنے والا یا دوبارہ گرانے والا یا ہڈیوں کو توڑنے کے لیے ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ بالآخر جو بھی وہاں کی رسم ہے وہ کام بیٹا انجام دے۔ لہذا بعض مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا کام بھی بیٹے کا ہے۔ یہ کام جائز ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کے لیے یہ کام مکروہ ہے۔ مکروہات دفن میں سے بیان کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر بیٹا باپ کی قبر پہ مٹی ڈالنا چاہے یا بھائی بھائی کی قبر پہ مٹی ڈالنا چاہے تو یہ عمل جائز ہے، لیکن مستحب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ سترواں مستحب عمل یہ کہ اگر خواتین کو دفن کیا جا رہا ہے تو ان کو دفن کرنے والا ان کا محرم ہو یا شوہر ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر رحم ہو، یعنی رشتہ دار ہو قریبی، اور اگر یہ نہ ہو، فرض کریں کہ قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر کون اس کام کو انجام دے؟ وہ جو جانتا ہے۔ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ پھر کسی ایسے فرد کو لایا جائے کہ جو اس خاتون کو نہ جانتا ہو، اسے نہ جانتا ہو کہ یہ کون ہیں، کیسی شکل تھی، کیسی صورت تھی، وہ دفن کرے تو بہتر ہے۔ کہ فقہ میں ایسے افراد کے لیے، البتہ لفظ عربی میں ہے، اور فقہ میں جب کہا جاتا ہے اسی مسئلے میں کہ پہلے محرم ہو، محرم میں باپ بھائی، بیٹا اور دیگر محارم، اور اسی طرح سے شوہر، شوہر کے بعد محارم، اور محارم کے بعد جاننے والوں کی نسبت ہیں، بہتر کون؟ اجانب، یعنی بالکل غیر، جو قطعاً جانتے ہی نہ ہوں کہ یہ خاتون کون تھیں، کیسی تھیں، کیسی شکل تھی، کیسی صورت تھی، فقط وہ دفن کر دیں، وہ بہتر ہے۔ اٹھارہواں مستحب عمل یہ کہ قبر کو بلند کیا جائے لیکن چار کھلی ہوئی انگلیوں کے برابر۔ چار ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار اتنی ہے، چار کھلی ہوئی انگلیوں کی مقدار اتنی ہے، بس اتنا بلند کیا جائے، یہ ہے مستحب عمل۔ انیسواں مستحب عمل یہ کہ قبر مستطیل ہو، یعنی ریکٹینگل ہو، اسکوائر نہ ہو، سرکل کی صورت میں نہ ہو، ٹرائنگل نہ ہو، مستطیل ہو، یعنی ریکٹینگل ہو۔ بیسواں مستحب عمل یہ کہ قبر اوپر سے مسطح ہو، یعنی بالکل سیدھی ہو، پلین ہو۔ مکروہات میں ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ بالکل اسے حرام کہا گیا ہے، کہ احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، یعنی اونٹ کے کوہان کی طرح سے قبر نہ بنائی جائے، کہ جو اتفاق سے بعض عرب ممالک میں یا بعض جگہ پاکستان میں نظر آتی ہے کہ اس طرح سے قبر بناتے ہیں جو ایک اونٹ کے کوہان کی سی صورت ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے خوارج کی، دشمنان مولا امیر المؤمنین کی، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ عمل مکروہ ہے، لیکن بعض جگہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ احتیاط یہ ہے، یعنی اتنی اس سے کی تاکید ہے اس سے بچنے کی، جیسے یہ کام حرام ہے، بچا جائے اس سے، بس قبر مسطح ہو۔ بائیسواں مستحب عمل یہ کہ قبر پر 40 دن تک پانی ڈالا جائے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ 40 مہینوں تک پانی ڈالا جائے۔ 23واں مستحب عمل یہ کہ قبر پر پانی ڈالنے کے بعد قبر کی مٹی پہ ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سے کھول کے اور گاڑ کے، یعنی اس طرح سے پریس کر کے 7 دفعہ انا انزلنا پڑی جائے، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا جائے، بسم اللہ ختمک من الشیطان این یدخلک، کہ اللہ کے نام سے میں نے تمہیں محفوظ کر دیا ہے اس سے کہ شیطان تمہارے پاس داخل ہو۔ لہذا بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح سے انگلیاں کھول کے کیوں قبر پہ تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے؟ تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں، کچھ بھی پڑھیں بہتر ہے، لیکن در حقیقت جو افضل عمل ہے اور اس کام کے لیے جو خاص عمل ہے وہ ہے 7 دفعہ انا انزلنا کی، یعنی 7 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب چند مومنین اس طریقے سے تلاوت کریں گے سورہ قدر کی، تو جب تک یہ نشان ہیں تو در حقیقت شیطان اور شیاطین مردے کو کسی قسم کی اذیت نہیں دے سکتے، قبر نورانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ مومنین کے ہاتھوں کے نشان ہیں، اور جس وقت ان نشانوں کو بنایا گیا ہے تو اس وقت یہ مومنین تلاوت سورہ قدر میں یا باقی آیات قرآن مجید میں کی تلاوت میں مصروف تھے۔ 24واں مستحب عمل یہ کہ قبر پر میت کا نام لکھا جائے، اور 25واں مستحب عمل کہ جس کا ذکر کفن میں بھی کیا جاتا ہے اور دفن میں بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ عقیق پر لکھا جائے، لا الہ الا اللہ ربی محمد النبی و علی و حسن و حسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و خلف الصالح الحجت ائمتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے۔ پہلے مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو کہ اللہ میرا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور پھر 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو کہ یہ میرے امام ہیں۔ اس قسم کے عقیق کے نگ کو، ابھی عقیق ضروری نہیں ہے کہ یمنی ہو، عقیق کے بارے میں اگر آپ جیولوجسٹ وغیرہ سے پوچھیں تو یہ ایک مشہور پتھر ہے، دنیا کے تقریباً ہر حصے میں پایا جاتا ہے، اور جس پتھر کو بھی عقیق کہا جائے اور اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، اس پہ اس عبارت کو لکھ دیا جائے اور زبان کے نیچے رکھا جائے، تو یہ عمل بھی مستحب ہے۔ 26واں مستحب عمل یہ کہ 40 یا 50 مومنین قبر پہ کھڑے ہو کے گواہی دیں صاحب قبر کے با ایمان ہونے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گواہی کی لاج رکھتا ہے کہ چند میرے پاک بندے گواہی دے رہے ہیں اس مردے کے لیے کہ یہ اچھا شخص تھا، تو اس سے عذاب ختم ہو جاتا ہے یا بالآخر کم ہو جاتا ہے۔ 27واں مستحب عمل یہ کہ قبر رشتہ داروں کی قریب قریب ہو، اور 28واں مستحب عمل یہ کہ قبر کو مضبوط بنایا جائے۔ 29واں مستحب عمل یہ کہ جب بھی قبرستان میں داخل ہوں تو اہل القبور کو سلام کریں۔ طویل زیارات بھی موجود ہیں کہ جنہیں آپ کتب میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ایک کارڈ کی صورت میں رکھ سکتے ہیں، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، ایک مختصر سا زیارت نامہ ہے کہ جو اہل قبور کے لیے ہے۔ لیکن جو آسان ترین زیارت ہے کہ جب بھی قبرستان میں داخل ہوں تو یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو آپ پر اے قبروں میں رہنے والوں۔ 30واں مستحب عمل یہ کہ قبرستان جا کر اپنے والدین کی قبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دعا کرنا۔ یہ تو تھے کچھ مخصوص مستحبات کے جن کا تعلق تھا دفن سے اور قبر سے اور قبرستان سے۔ اب انہی مستحبات میں کچھ مستحبات بیان کیے جاتے ہیں کہ در حقیقت جن کا تعلق ہے چند ان آداب سے اور مینرز سے کہ جو دفن کے بعد کے ہیں۔ دفن کے بعد کے آداب میں سے جو سب سے پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جس پر یہ مصیبت آئی ہے، یعنی جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، اس سے تعزیت کرنا۔ دوسرا مستحب عمل یہ کہ اسے صبر کی تلقین کرنا۔ تیسرا مستحب عمل یہ کہ اس کو تسلی دینا۔ چوتھا مستحب عمل یہ کہ اسے انبیاء اور آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی جانب توجہ دلانا، خصوصاً ان کے مصائب کی جانب توجہ دلانا۔ پانچواں مستحب عمل مومنین پر گریہ کرنا۔ اور چھٹا مستحب عمل کہ اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرے اور یہ جملہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دو موضوعات کی جانب خاص توجہ دلاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے صبر۔ تو یاد رکھیں کہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ گریہ نہ کیا جائے، بلکہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہا جائے۔ عام طور پہ ہمارے وہابی حضرات بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، اگر وہ گریہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ صبر کرو یہ گناہ ہے۔ تو یاد رکھیں گریہ کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراضی ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض کرنا، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گریہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہے تو در حقیقت وہ صابر ہے، جس طرح سے حضرت یعقوب نے گریہ کیا اپنے فرزند پر، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن میں انہیں کظیم کہا گیا کہ وہ غم کو پینے والے ہیں۔ تو معیار واقعی اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی پر مصیبت آئے بے شک وہ گریہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گریہ نہ کرے لیکن دل ہی دل میں اللہ سے راضی نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ شخص صابر نہیں ہے۔ بس صابر وہ ہے کہ جو اللہ سے راضی رہے، اور غیر صابر وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی نہ رہے۔ سب سے زیادہ صبر کا ثواب ہے اور راضی ہونے کا ثواب ہے اپنی اولاد کی موت پر۔ یہ اولاد چاہے ساقط ہو جائے تو بھی ثواب ہے، یہ اولاد چاہے کمسنی کے عالم میں دنیا سے جائے اس کا بھی ثواب ہے، اور یہ اولاد جوان ہو، مطیع و فرما بردار ہو اور ہر اعتبار سے بہترین ہو، تو جتنی اولاد بہترین ہے اس کی موت پر جتنا صبر کیا جائے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد سب برابر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہر شخص کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، لیکن اولاد میں وہ اولاد جو مطیع و فرما بردار اور پاک اور پاکیزہ اور گناہوں سے بچنے والی اور ماں باپ کا خیال کرنے والی ہو، بلا شک ایسی اولاد پر ماں باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے، لہٰذا ایسی اولاد پر صبر کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی کہ جب ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سوال ہوتا ہے، اقبست روح ولد عبدی، آیا تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کر لیا؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں نعم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سوال ہوتا ہے، اقبست روح ثمرۃ فؤاد عبدی، آیا تو نے میرے بندے کے جگر کے چین کی روح کو قبض کر لیا، اس کے دل کے میوے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو جواب آتا ہے نعم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سوال ہوتا ہے، فماذا قال عبدی، بس میرے بندے نے کیا کہا؟ تو ملائکہ جواب دیتے ہیں، حمدک واسترجع، کہ تیرے بندے نے تیری حمد کی اور یہ جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے، ابن له بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد بناؤ۔ بس بیت الحمد ایک خاص مقام ہے، ایک خاص جگہ ہے، آخرت کے لیے مخصوص ہے، چند افراد کے لیے، کہ جن میں سے ایک وہ شخص کہ جس کی اولاد دنیا میں اس کے سامنے مر جائے اور وہ اس پر صبر کرے۔ یہ تھے چند آداب دفن کے اور دفن کے بعد کے۔ کچھ آداب اور ہیں تعزیت کے اور اس قسم کے، اور اس طرح سے کچھ اور مکروہات ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ بیان کریں گے مکروہات دفن۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔